الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبس درد پاک كل اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ آل عمران کے اہم مضامین پر گزشتہ کئی درس پیش کیے گئے اور اسلام اور یہودیت اور نصرانیت کے حوالے سے اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اس پر مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ موجودہ بائبل اور انجیل کی کیا حقیقت ہے اور اس کے وہ کون سے مضامین ہے جس کی قرآن اس کا مصدق ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ آیات آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اور وہ کتنی حیثیت میں تحریف شدہ، بدلی ہوئی، بگڑی ہوئی ہے، اور کتنا حصہ اس کا اور ان حصوں میں کتنی حقیقت موجود ہے کہ جس کو صحیح قرار دیا جائے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا نبی ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونا اور خدا نہ ہونا، اس پر گفتگو قرآن اور تورات اور انجیل دونوں سے آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ قرآن نے حضرات انبیاء کا کیا مرتبہ اور مقام ذکر کیا ہے، اور تورات اور انجیل کے اندر ان کے راہبوں نے کس طریقے سے رد و بدل کر کے حضرات انبیاء کی تنقیص اور ان کی توہین کی ہے، اس پر بھی ایک مفصل باب گزشتہ درس میں گزر گیا۔ آج ہم ایک اہم موضوع کو شروع کر رہے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے امت کا ایک اجماعی اور ایک متفق اور ایک مسلم نظریہ ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسد مقدس کے ساتھ، اپنے اسی جسم کے ساتھ صلیب پر نہ چڑھایا جانا بلکہ وہیں سے رفع آسمانی اور آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے جس کو حیات عیسیٰ علیہ السلام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کا تین گروہ سے مختلف نظریہ ہے۔ اس میں یہود کا دوسرا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ کی حیات اور ممات سے متعلق، عیسائیوں کا دوسرا نظریہ ہے، اور پھر ان کے بغل بچے مرزائیوں کا ایک دوسرا نظریہ ہے، اور ان تینوں کے مقابلے میں سارے مسلمانوں کا اجماعی متفق اور مجمع علیہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی اور نہ آپ کو صلیب دیا گیا اور نہ آپ کو پھانسی دی گئی، نہ آپ کے جسم کی طرف کسی نے کوئی ایسی حرکت کی جو آپ کی اہانت کا باعث ہو، بلکہ آپ کو باقاعدہ اسی جسم کے ساتھ جو آپ اپنی والدہ محترمہ کے صدف اقدس سے جو جلوگر ہوئے تھے، اسی جسم کے ساتھ 32 سال، 33 سال، 38 سال، یہ 3 عمریں ذکر کی گئی، اس عمر میں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے، مختلف بھی ہے، میں نے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور قرآن اس پر ایک نہیں متعدد جگہوں پر کلام کرتا ہے۔ سورہ المائدہ میں بڑا تفصیلی کلام ہے اس موضوع پر، سورۃ النساء کے اندر بھی اس کے اشارات اور تفصیل موجود ہے، سورہ آل عمران بھی اس کا ایک خاص موضوع ہے جس میں حیات مسیح، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے اس نظریے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس پر میں مذاہب پیش کرتا ہوں آج کی بحث کے اندر، اور انشاءاللہ کل بالتدریج ہم اس کو لے کر چلتے ہیں، تاکہ مرزائی فرقہ، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا حیات ہونا یا ان کا فوت ہو جانا، اس کا مسئلہ ختم نبوت سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مرزائیوں نے مسلمانوں کو الجھانے کے لیے اور ان کے ساتھ مسئلے کو خلط مبس بنانے کے لیے، ایک الجھاؤ کے لیے اور ایک اپنی ایسی علمی شیخی بگارنے کے لیے، کیونکہ نہ وہ مرزا کی شخصیت پر ہم سے گفتگو کر سکتے، نہ کسی مسلمان سے کر سکتے، نہ مرزا کی شخصیت ایسی تھی کہ جس پر کوئی گفتگو کی جائے، نہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ مرزا پر گفتگو کی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اتنی گندی اور اتنی خبیث طبیعت کا وہ شخص تھا اور اتنے برے افعال اس کے تھے، جو خود اپنی کتابوں میں وہ لکھ گیا، زنا کا اسے شوق تھا، شراب کا اسے شوق تھا، جوئے کا اسے شوق تھا، عقل سے ایسی پیدل تھا، مرض اسے ایسی جریان کا تھا، ادھر سے جریان کے ساتھ اس کی شوگر الگ سے تھا، کانا وہ ایسی تھا، اس کی آنکھ ایک نئی تھی۔ تو یہ سارے عیب انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جو میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں اور ضمناً وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مرزائی اگر مسلمانوں سے بات کرتے تو وہ مرزا کی زندگی پر ہم سے بات کرتے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا انتہائی بدترین، بد اخلاق، بد مزاج اور بدترین شخص تھا، یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے، جبکہ جسے نبوت دی جاتی ہے وہ وجیہ ہوتا ہے، وہ معزز ہوتا ہے، وہ مقتدر ہوتا ہے۔ اور میں نے 2 تقریر اس پر آپ کے سامنے کی کہ ہم نے چن لیا، ان اللہ اصطفی آدم و نوحا، کہ اللہ نے آدم کو چن لیا بزرگی عطا فرمائی، نوح کو چن لیا بزرگی عطا فرمائی، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو چن لیا بزرگی عطا فرمائی، حضرت عمران اور ان کی اولاد کو چن لیا اور بزرگی عطا فرمائی، علی العالمین تمام پر۔ اور وہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جو اعزاز اور کرامتیں حضرات انبیاء کو بظاہر عطا فرماتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ایک ان کا وجود خود بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے اور بڑا کرامت کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ تو اس کو اس انداز میں بھی ذکر کیا تھا ہم نے کہ حضرات انبیاء کی شخصیت جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اور نفس کے اعتبار سے، اس سے وہ امت سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی نبی نقص کا متحمل نہیں ہوتا، اس کے نسب پہ کبھی جراح نہیں ہوتی، اس کا نسب پاکیزہ ہوتا ہے۔ نبی پاک نے خود فرمایا بوئس تو من خیر قرون بنی آدم، میں ہمیشہ پاکیزہ، باخلاق لوگ اور ایماندار لوگوں کی پشتوں سے ان کے رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو حضرات انبیاء اکرام کا، نہ ان کی خاندانی وجاہت و کرامت میں کوئی فرق ہوتا ہے، اور مرزا تو من نہ جانے کس کی اولاد تھی، وہ تو خود پریشان ہے مرزائی کی کیا پیش کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کے بارے میں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ ان کے خاندان اور گھرانے والے جو ہیں وہ اپنے دور کے اندر سب سے معزز افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور میں نے مودودی کی بھی ایک سب سے بڑی خیانت، دراصل یہ وہابی اور مودودی جیسے لوگ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں مرزائیوں کے لیے، یہ ایسی باتیں حضرات انبیاء کے لیے کر جاتے ہیں کہ جو مرزائیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ عیسائیوں سے مناظرہ کریں تو عیسائی ان کی کتاب ہمارے سامنے اٹھا کر لاتے کہ تمہارے نبی کی تو کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تمہاری کتاب میں لکھا ان کے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عیسائی ہمارے سامنے یہ ساری باتیں گویا کہ بربلا پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ شانیں تھیں، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی یہ شانیں تھیں۔ تو ہم ان چمار صفت وابیوں سے کہتے ہیں کہ اب آ کر ذرا ان کو جواب دو عیسائیوں کو، جو تم نے اپنی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی بے عزتی اور اہانت کی ہے، تو اب یہ عیسائی سامنے کھڑا ہے، اور عیسائی یہ کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی تو ذرے کا بھی مالک نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ ہو تو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارے قرآن کے اندر ہمارے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ تمہاری کتاب یہ کہتی، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا و آخرت میں ان جیسا عزت والا۔ تو کہا یہ تو قرآن کہتا ہے اور تمہاری کتابیں تمہارے نبی کے بارے میں یہ کہتی۔ تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تبلیغی گروپ، یہ جتنے ان کے گروپ گھنٹال گزرے ہیں، انہوں نے اس انداز میں حضرات انبیاء کی شانوں کی تعبیریں کی ہیں کہ جو ایک مسلمان عاشق رسول اور اسلام کے مجاہد کے لیے بہت بڑی گویا کہ ہتک بنتی۔ آج بھی نیٹ پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور عیسائی الزامن یہ چیزیں ہم پر پیش کرتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے قرآن نے جو نظریہ حضرات انبیاء کے لیے پیش کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کوئی مولوی کوئی ملا اگر اس سے ہٹ کر بات کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ ماخذ اور مذہب قرآن ہے۔ قرآن نے جو حضرات انبیاء کا تصور پیش کیا ہے، جو ان کا مرتبہ پیش کیا ہے، جو ان کا مقام پیش کیا ہے اور جو ان کی عظمت عطا فرمائی ہے، مسلمان وہ ہے جو اس کو دل و جان سے قبول کرے گا۔ تو اسی طرح مودودی نے جو یہ بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے معاذ اللہ وہ بت پرست تھے یا بتوں کو بنا کر بھیجتے تھے، یہ سری جھوٹ اور بکواس ہے۔ کسی نبی کا باپ کبھی مشرک نہیں گزرا، یہ سارے ائمہ نے لکھا ہے، لیکن یہ جماعت اسلامی کا بانی، یہ عذاب ان کے شکلوں پر آج بھی ہے، اس لعنت سے یہ توبہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے نسب پر ایک تہمت باندھی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آزار نہیں تھے بلکہ وہ تاریخ تھے، ساری تاریخوں میں لکھا ہوا۔ اور قرآن نے جو اب کہہ کر خطاب کیا وہاں پر اصطلاح کے تحت تمام مفسرین نے کہا ہے اب کا اطلاق حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا پر بھی ہوتا ہے، تو وہ چچا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مسعود جن کے ذریعے آگے پہنچا ہے وہ سارے موحدین تھے، اے خدا کے ماننے والے تھے، ان میں مشرک کوئی نہیں تھا۔ تو یہ بھی بات ذرا سامنے ذہن میں رکھیے گا ایک بات۔ اور پھر میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے لیے بھی یہ حضرات بڑے مفید ثابت ہوئے۔ مارکیٹ کے اندر 1974 کا آئین کا تبصرہ ملتا ہے، ذرا آپ اردو میں اٹھا کے پڑھ لیں، اور جو جرا ہوئی تھی بٹوں کے دور کے اندر وہ بھی ذرا آپ پڑھ لیں، اس میں آپ دیکھیے کہ مرزائیوں نے اپنے مرتبے کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کہیں گے جی آپ کو بات مرزائیوں پر کرنی چاہیے، آپ یہ اندر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مرزائیوں کا رد کرنا جو ہے یہ نفع ہے، اور اندر والوں کا رد کرنا یہ اصل سرمایہ کو بچانا ہے۔ تو جنہوں نے لبادہ اوڑ کر باہر کے بدبختوں کو اور باہر کے منحوسوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ان کی نقاب کشائی، ان کا بھیانک چہرہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو مرزا نے جہاں نبوت کا دعویٰ کیا وہیں دیوبند مدرسہ دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم نانوتی نے مستقل ایک کتاب لکھ ڈالی اس پر، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا تحذیر الناس، اور اس میں پہلے صفحے کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا کہ خاتم النبیین، جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ عذاب میں حضور کے ختم نبوت پر ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی ایک ہی آخری نبی، یہ مسلمان یہی معنی کرتے ہیں اس کا، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ مرزائی اس کے معنی کا انکار کرتے ہیں۔ میں گزشتہ ربیع الاول میں برطانیہ میں تھا، تو میں مانچسٹر کے اندر ایک ٹی وی جس گھر میں تھا وہاں پر ایک ٹیلی ویژن موجود تھا، میں رات کو تقریباً 4-4 گھنٹے تک ان کے ایم ٹی وی مرزائیوں کی ٹی وی دیکھتا تھا کہ یہ کیا بیان کرتے ہیں، ذرا ہمیں پتا تو چلے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں تو کوئی چینل نہیں ہے، لیکن وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ تو یقین کیجئے میں تقریباً 27-28 دن انگلینڈ میں رہا، میں نے اس میں کم سے کم 15-20 دن تک مستقل وہ ٹیلی ویژن پر ان کا چینل دیکھا، چینل پر ان کے ساری باتیں دیکھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے گے جی مرزائی اتنے اچھے ہیں، آپ ان کے خامہ کے خلاف بولتے ہیں۔ یعنی چینل کا جب پرومو چلتا ہے تو اس میں پہلے آیت چلتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی چینل مرزائیوں کا ہے اور لوگوں جو اوپر بنا ہوا ہے اس پر باقاعدہ یہ آیت گھومتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ خاتم النبیین، اور باقاعدہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک واضح طور پر اسکرین کے اوپر حدیث آ جائے گی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مرزائی نبوت کا انکار کرتا ہے اور مرزے کو جناب وہ نبی مانتا ہے، تو یہ سودا بیچنے کا ایک طریقہ سادہ لوگوں کے ساتھ، اور اسٹوڈنٹ جو جاتے ہیں ان کو باقاعدہ وہ رہائش کے حوالے سے خوراک کے حوالے سے تعاون کر کے، اور ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے خلاف غلط باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نیٹ پر بھی یہ جو مرزا طاہر بیگ ابھی مر گیا اس کی تقریریں موجود ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. تو کتابوں کے اندر جس کے بھائی اگر نہیں کہا تو تم پر یہ الزام کیوں ہے؟ نہیں کہا تو آپ مرزا کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کریں. کیا مرزا کی کتابیں حقیقت وحی، تحفہ گلڑویہ اور پوری جو اس کی کتاب بنام روحانی خزائن ہمارے پاس موجود ہے، کیا اس میں نبوت کا دعویٰ نہیں؟ کیا اس میں خدائی کا دعویٰ نہیں؟ کیا اس میں اس بات کا دعویٰ نہیں کہ عیسیٰ نے کیا دیا؟ عیسیٰ تو ناقص تھا، میں عیسیٰ کی اصل صورت بن کر آیا ہوں. اس قسم کے درجنوں دعوے وہاں پر موجود ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کا ایک پروگرام تاریخ کا چلتا ہے. اب فریب ذرا دیکھیے، میں آپ کو صرف بتانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس میں مجھے کافی اس بات سے پریشانی ہوئی کہ ایک سادہ آدمی دیکھا تو بڑا پریشان ہو جا رہا، کہنے کہ جی مرزائی تو بڑے اچھے آدمی. اس میں ایک سوال آیا، یہ مرزائیوں کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہ آخر یہ مسلمان آپ کو کافر کہتے کیوں ہیں؟ اور آپ پر الزام جو ہے غلام مرزا احمد قادیانی کے بارے میں وہ ہے کیا؟ تو کتنا شاطرانہ جواب تھا. جواب دیتے وہ شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ہمارے بھائی سمجھتے نہیں بات کو، ان کے نزدیک بھی امام مہدی کا عقیدہ ہے اور ہمارے نزدیک بھی امام مہدی کا عقیدہ ہے. اب ذرا غور سے سنیے، اور میں انشاءاللہ ان نشستوں میں امام مہدی پر ہی کلام کروں گا، تاکہ اسی طرف ہم چلیں گے اور اس بات کو بتائیں گے کہ اسلام کیا نظریہ پیش کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں. اور یہ نوجوانوں کو تو یہ فن اور اس بات کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ مرزائی جس انداز کے اندر ملک سے باہر یہ دوران گفتگو، یہ جو تشکیق پھیلاتے ہوئے اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ الجھا کے کہ تم خود فرقوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تو لہٰذا اگر اتحاد چاہتے ہو تو مرزا کی طرف آ جاؤ، اور اس قسم کی باتیں کرنا جس سے تشکیق اور عقیدہ خراب ہو، یہ وہ گاہے گاہے کوششیں کرتے رہتے ہیں. اب ذرا جواب دیکھیے اور پریشانی دیکھیے. کہنے لگے کہ جی جو مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں وہ سمجھے نہیں ہمارے موقف کو، وہ اس طرح کہ امام مہدی کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، فرق یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں آئیں گے اور ہم نے کہا گئے. سمجھ رہے آپ؟ کہتے فرق اور ہمارے ان میں درمیان یہ، وہ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے اور ہم نے کہا گئے، یعنی کہاں مرزا کی نبوت کا دعویٰ اور کہاں ظہور عقیدہ امام مہدی. یعنی مرزا کو منوانے کے لیے کبھی وہ حضرت عیسیٰ کے سامنے کی روپ میں لا کر پیش کرتے ہیں، کبھی بروزی نبی لا کر پیش کرتے ہیں، کبھی مجدد بنا کر پیش کرتے ہیں، کبھی صورت مہدی لا کر پیش کرتے ہیں، کہ کسی بھی صورت کے اندر مرزا کو اگلا قبول کر لے. جب مرزا کو کسی بھی صورت کے اندر قبول کر لے گا تو پھر بالتدریج گریجولی ہم اس کو آگے بڑھا کے دوسرے عقیدے کی طرف لے جائیں گے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی سمجھنا تو دور کی بات ہے. ذرا سنیے آپ، مہدی سمجھنا تو دور کی بات ہے، بروزی سمجھنا دور کی بات ہے، مجدد سمجھنا دور کی بات ہے، اس سے اگر کوئی مسلمان بھی سمجھے گا تو وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. کیونکہ مرزا کی جو آگے کفریات میں ذکر کروں گا کہ مرزا کے جو کفریات ہیں اور جو اس کے دعوے ہیں، اور باقاعدہ جو اس نے کلمہ اور قرآن کی آیت انا انزلناہ قرآنا قریبا من القادیان، اس قسم کی آیات کا بنانے کا جو اس پر خاص شواہد اس پر موجود ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار میں تشریف لے گئے ہیں، تو اب میرے ہاتھ میں ساری چیزیں، میں اس کے تصرفات کو آگے لے کر چلوں گا. اور حضرت عیسیٰ کے لیے گندی گندی باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں خود گھیرنے کے اعتبار سے کئی گروپ بن گئے. ایک تو برملا یہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ باقاعدہ نبی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ بندہ ذرا سخت ہے تو اس کو ذرا نرم کر کے بتاتے ہیں. سخت سے مراد کیا کہ گاؤں دیہات میں غریب مسلمان، انہیں کیا پتا، تو ایک ٹائم کا راشن دے دیا اور وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، اور متاثر ہونے کے بعد پھر فوراً جس طرح کہ افغانستان کے اندر نصرانیوں نے ایک چیریٹی کے طور پر کام کر کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی، تو اسی طرح ایک وقت کا کھانا یا دو وقت کا کھانا دے کر ان کے دل میں یہ بات بیان کرنا کہ یہ ساری چیزیں مرزا کی طرف سے. جب مرزا کی محبت ان کے دل میں خوراک اور روٹی کے طریقے سے پیدا ہو جائے تو پھر بتانا کہ مرزا اللہ کا نبی تھا معاذ اللہ. یا اگر بندے کے اندر کوئی کرنٹ اور ایمان نظر آتا تو کہتے نہیں مرزا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. تو جیسے انداز میں مرزا کو پیش کر سکیں اور جس انداز میں مرزا کو قبول کر لے. تو میں نے چاہا کہ حیات مسیح کے اس نظریے کو لے کر چلا جائے. اور اس میں ایک بات جو میں ضمن عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم نانوتی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی باقاعدہ تحذیر الناس، تو انہوں نے پہلے صفحے پر اس بات کو لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوام کا خیال ہے. جبکہ اہل، یہ میں بلفظی عبارت پڑھ رہا ہوں، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے،
جبکہ اہل فہم یعنی عوام کا مقابلہ وہ اہل فہم سے کر رہے ہیں. یعنی خاتم النبیین کے معنی کو سمجھنے والے دو گروہ ہیں, ایک اہل فہم سمجھدار لوگ ہیں اور ایک عام ڈنگر عوام ہیں. اب یہ دونوں کو سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا, تو خود لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا, یہ عوام کا خیال ہے. رہے اہل فہم تو اہل فہم کے نزدیک تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. اگر بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. یہ بات انہوں نے باقاعدہ اردو زبان میں کی اور میں ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ اردو زبان میں کی انہوں نے باقاعدہ. تو یہ 1974 کے اندر باقاعدہ مرزائیوں نے اس کو استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب مرزا کو آپ نبی نہیں مانتے ہیں, تو جناب یہ تو کہہ تو دیا انہوں نے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے, کیونکہ مرزائی خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں خوبصورت نبی, اور مہر کا معنی کرتے ہیں کہ جی بس مہر لگ جاتی ہے, جس کو مہر لگ جاتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے, جبکہ امت اس کے مقابلے میں سارے معنی کو انکار کرتی ہے اور امت مسلمہ ایک ہی معنی خاتم کا کرتی ہے اور آخر کا کرتی ہے. اور اگر مہر کا بھی معنی لیا جائے تو اس میں ہمارے علماء یہی ذکر کرتے کہ مہر سے مراد یہ کہ امانتوں کو کسی چیز میں رکھنے کے بعد جب اس کو مہر کر دیا جاتا ہے تو نہ اندر کی کوئی چیز نکلتی ہے نہ باہر کی کوئی چیز اندر آتی ہے. تو خاتم کا معنی خوبصورت حسین مہر, یہ ہمارے ادھر رائج نہیں ہے. ہمارے وہاں جو رائج مانا ہے یعنی ساری امت مسلمہ کے اندر جس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے, وہ کیا ہے کہ آخری نبی یعنی حضور کے بعد نہ کسی نبی کا زمانہ ہے اور نہ کوئی نئی وحی آئے گی نہ کوئی جدید آئے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں چیدہ چیدہ جو مرزائیوں کو سپورٹ دیتی ہیں, اور مرزائی یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئے لوگوں کو بہکانے کے لیے, بالخصوص ان کی پاکٹ ڈائری کے نام سے کتابیں ہیں کہ جو باقاعدہ اس میں یہ ساری چیزیں درج کی جاتی ہیں. تو میں نے چاہا کہ اس موضوع کو ایک تفسیر کے ساتھ شروع کیا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے امت مسلمہ کا کیا عقیدہ ہے, اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا حیات اور ممات اس سے ختم نبوت کے عقیدے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا وفات پا گئے, جبکہ اجماعی مسئلہ اور تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ اور قطعیات کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور آپ کو صلیب نہیں دیا گیا اور آپ کو عمر شریف کے خاص حصے کے اوپر زمین سے اٹھا لیا گیا, قرآن کی آیتیں ہیں, اور آسمانوں پر آپ جلوگر ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات آپ سے ہوئی ہے, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کی صحیح حدیثیں موجود ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب تشریف لائیں گے, اہل کتاب کو کلمہ پڑھائیں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور ان کے دور پاک کے اندر بڑا امن ہو جائے گا اور مال یوں عام ہوگا جس طرح دریا بہ رہا ہوتا ہے, اور اس وقت ایک ایک وقت کے سجدے کی لذتیں ہزاروں سالوں سے زیادہ بہتر ہوا کریں گی. یہ بخاری مسلم کے اندر ساری روایتیں گویا کہ موجود ہیں, اس اپنے وقت پر پیش کی جائے گی. لہذا بھائی سب سے پہلے جو وقت مختصر ہے اس میں حیات مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو قرآن کہتا ہے اور جو نظریہ وہ آپ کی خدمت میں بالتدریج ذکر کرتا ہوں. اس میں پہلا گروہ یہود ہے. یہود یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ صلیب دی گئی اور اس پر آپ انتقال کر گئے, اور انتقال کرنے کے بعد آپ کو قبر میں دیا گیا. یہ باقاعدہ عقیدہ جو ہے یہودیوں کا ہے. اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو صلیب دی گئی, جس طرح میں نے بائبل بھی پڑھا تھا, اور بائبل میں باقاعدہ انہوں نے علی الاعلان یہ بات کو لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے چیخا اور چیخ کر پکارا کہ میرے رب مجھے بچا, اور رب نے اس کو نہ بچایا اور اسے موت آ گئی. تو یہ آج بھی لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کہ موت آ گئی. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں جب موت آ گئی تو وہ خدا کیسے ہے؟ اس لیے سورہ آل عمران جو شروع ہوئی ہے وہ حی القیوم کے لقب سے شروع اس لیے ہوئی ہے کہ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا, اور وہ حی ہے, وہ خود زندہ ہے اور زندگی عطا فرماتا ہے, اور وہ قیوم ہے, وہ اپنی شان شان خود قائم ہے اور لوگوں کو قوام عطا فرماتا ہے. تو جو خدا ہے اگر وہ مر جائے تو پھر اس کی خدائی کا کیا ثبوت ہے؟ تو اسی لیے سورہ آل عمران کی ابتدا اس عقیدے کی نفی پر ہوئی, اور اللہ رب العالمین کی حیات کے بارے میں ساری باتیں کی گئی. ایک بات اب اس حوالے سے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہود کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ صلیب دیا گیا, اور صلیب دینے کے بعد انہیں سلی دے دی گئی اور اس پر آپ کی جان نکل گئی, پھر آپ کو دفن کر دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد پھر ان کا جو اپنا بندہ تھا جس کے بارے میں وہ کتاب میں لکھتے ہیں تتیانوس, کے جو مخبری کرنے کے لیے گیا تھا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے کے لیے گیا تھا اور حضرت عیسیٰ جس کمرے کے اندر موجود تھے, اس کو باقاعدہ یہود نے 3000 یا 300 درہم میں سودا کر لیا تھا، اور وہ خود اندر سے یہودیوں کا مندہ تھا اور تھا منافق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب رہتا تھا اور ادھر ادھر گھومتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر خبر وہ یہودیوں کو دیتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آگے ذکر آئے گا، ایک کمرے کے اندر موجود تھے اور یہود نے اس کو کہا کہ تجھے 300 درہم دیں گے تو ہمیں عیسیٰ کا پتہ بتا دے، تو وہ باقاعدہ گھر کے اندر داخل ہوا جس کے نام تتیانوس ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تو صلیب دی گئی اور وہ فوت ہو گئے، لیکن کمرے کے اندر حضرت عیسیٰ موجود تھے، اور تتیانوس جب داخل ہوا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتانے کے لیے اور فوج کے لوگوں کو کہا تم باہر رہو میں اندر جاتا ہوں، تو ہماری کتابوں کے اندر اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو تشبہ دیا، یعنی اسی کھڑکی سے جبریل کے ذریعے ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا اور اس کی شکل ہم نے مثل عیسیٰ کی کر دی، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو فوج نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ چیختا رہا کہ نہیں میں تمہارا ساتھی ہوں، کہ تو کہ ہم کیسا ہمارا ساتھی، تو خود عیسیٰ ہے، اور اس کو صلیب دے دی گئی ہے۔ تو یہود جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر انتقال کر گئے، تو وہ خود ڈھونڈتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر تتیانوس بھی تو گیا تھا، وہ کہاں گیا، کیونکہ بندے تو پھر دو ہوئے نا، ایک تو حضرت عیسیٰ خود موجود تھے اور پیچھے سے یہ گیا، اب ایک اگر صلیب دے دی گئی ہے تو وہ کیا ہے، تو وہ تتیانوس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان کا امام غائب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو تو باقاعدہ ہم نے صلیب دے دی اور وہ انتقال کر گئے، ان کی قبر میں ان کو اتار دیا گیا، لیکن وہ تتیانوس کہاں گیا جو مخبر تھا، وہ دیواروں میں ڈھونڈ رہے ہیں آج تک اس کو امام غائب ان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہود کا یہ نظریہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی گئی اور صلیب کے اوپر ہی وہ انتقال کر گئے، سولی پر انتقال کر گئے، اور اس کے بعد ان کو قبر میں اتار دیا گیا، لیکن ان کے نزدیک آج بھی مسئلہ درد سر ہے کہ عیسیٰ کو تو ہم نے مار دیا لیکن تتیانوس غائب ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ان کا ہے۔ نصرانی اس کے مقابلے میں عیسائی کیا کہتے ہیں، یہ یہود کا تھا۔ نصرانی اس بارے میں جو ذکر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ عیسائیوں کا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے اور آپ کی جان وہیں پر نکل گئی اور آپ انتقال کر گئے، مگر پھر رب نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ پھر رب نے، یعنی جان آپ کی اسی صلیب کے اوپر نکلی ہے، صلیب کے اوپر ہی نکلی ہے، اور پھر جب آپ کی روح نکل گئی آپ انتقال کر گئے تو پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی بخشی اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھایا، یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ اس لیے وہ باقاعدہ اس کراس کے نشان کو، اس پلس کے نشان کو اور صلیب کے نشان کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی تھی اور دوبارہ ان میں روح ڈالی گئی اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، تو باقاعدہ وہ صلیب کی عبادت کرتے ہیں اور کسی بطور عبادت کے اس کا نقشہ اپنے سر اور دائیں اور بائیں بازو کی طرف اس کا اشارہ بھی کرتے ہیں بطور عبادت کے۔ تو وہ یہود کا عقیدہ ہے، یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے۔ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ ان کی قبر بن گئی، اور نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صلیب سے ہی اٹھا لیے گئے، لیکن کیا پہرے انہیں موت آئی اور موت آنے کے بعد زخم ان کو آئے اور ان کو باقاعدہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور ان کے ہاتھوں کے اوپر میخیں لگائی گئی، پاؤں پر ان کے میخیں لگائی گئی، اور اس کے بعد ان کو صلیب سے اٹھا لیا گیا دوبارہ زندگی دینے کے بعد۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ان دونوں کے مقابلے پر جو ہے، میں اس کے بعد پھر مرزائیوں کو بتاتا ہوں، پھر اہل اسلام کا اور متفقہ مسئلہ اسلام کا جو اجماعی مسئلہ وہ ذکر کرتا ہوں۔ مرزائی اس بارے میں بڑا عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے تختدار پر لٹکا دیا اور آپ کو صلیب دے دیا گیا اور معاذ اللہ آپ کو بڑی تکلیف دی اور بڑی اذیت پہنچائی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جان اس صلیب اور اس سولی کے اوپر نہیں لی۔ یہ مرزائی کہتے ہیں صلیب دے دیا گیا اور اس سولی کے اوپر ان کی جان نہیں لی گئی، بلکہ وہ بے ہوش سے ہو گئے، وہ نیم مردہ جیسا ہوتا ہے انسان، ایسے ہو گئے۔ تو یہود قریب آئے، انہوں نے ہلایا تو وہ سمجھے کہ مر گئے، تو یہودی چلے گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ غشی کی حالت سے پھر بیدار ہوئے، مرزائی کہتے ہیں ساری بات، غشی کی حالت سے پھر بیدار ہوئے اور افغانستان چلے گئے، غشی کی حالت میں بیدار ہوئے اور اس علاقے سے پھر افغانستان آئے، اتنا لمبا علاقہ، یوں سمجھ رہے اس گلی سے اس گلی تک، کہاں فلسطین اور رام اللہ کے وہ علاقے اور کہاں سے افغانستان کی سرحدیں۔ تو مرزائی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو صلیب دی گئی اور اس صلیب کے اوپر آپ کی روح قبض نہیں ہوئی، بلکہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہود جب آپ کے قریب آئے تو انہیں یہ پتا چلا کہ آپ انتقال کر گئے، جب یہودی چلے گئے تو جب آپ ہوش میں آئے تو پھر اپنی جو جس چیزوں سے آپ کو باندھا گیا تھا اس سے آپ نے اپنی جان چھڑائی اور وہاں سے نکل کر آپ سیدھا افغانستان کی طرف آئے، اور افغانستان سے ہوتے ہوئے کوہ نعمان، یہ اسی خراسان کے علاقے میں آتا ہے، کوہ نعمان پر پہنچے اور وہاں سے پنجاب کی طرف آتے ہوئے پھر کشمیر گئے، اور آخر میں سری نگر میں 125 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ مرزائیوں کا اجماعی عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہاں سے چلے افغانستان آئے، افغانستان سے کوہ نعمان پہنچے، کوہ نعمان سے پنجاب آئے، پنجاب سے کشمیر گئے، کشمیر میں سری نگر گئے، اور سری نگر کے اندر انہوں نے 125 سال کی عمر پائی اور وہاں پر وہ انتقال کر گئے اور وہاں ان کا مزار ہے. یہ تین میں نے نظریہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا. یہود کا کیا نظریہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. یہ کس سے کہانی نہیں سنا رہا، جو وہ لکھتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت. نصرانی جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. آگے اس کو پروف کریں گے انشاءاللہ بائبل اور دیگر کتابوں سے ہم ذکر کریں گے، ابھی صرف میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اور تیسرا نظریہ مرزائیوں کا تھا، اور مسلمانوں کا نظریہ جو اس پر اجماعی طور پر تھا وہ یہ تھا کہ نہ آپ کو سلی دی گئی اور نہ آپ کو وفات واقع ہوئی. یہ مسلمانوں کا اجماعی اور قطعی نظریات اور مسلم اور متواتر روایات سے، اور تمام فقہا اور صحابہ اور مفسرین اور صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اور تمام صوفیہ اولیاء محدثین شروحات سرکار کے دور سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا اس پر اجماع ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور نہ آپ کی وفات واقع ہوئی، بلکہ آپ کو اسی طرح آپ کے جسم شریف کے ساتھ زندہ اٹھا لیا گیا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھا لے جانا قطعی یقینی اور اجماعی مسئلہ ہے. تو یہ تین صورتیں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. انشاءاللہ حیات مسیح پر ہم آگے چل کر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی عمر بعض علماء نے لکھا تھا کہ 33 سال تھی، 32 سال تھی، 37 سال تھی، 40 سال کی عمر شریف کے اندر ہی آپ کا جو ہے وہ رفع آسمانی کا عقیدہ جو سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے، سورہ المائدہ کے اندر بھی موجود ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے. اب اس کو سننے کے بعد اب دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ذکر کیا ہے. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی شخصیت کے بارے میں بڑے گھنونے جملے کہے اور گندے الزامات لگائے، اور نصرانی بھی ان کے طریق پر چل پڑے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے گندی باتیں کی جو میں نے تورات اور انجیل سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. جبکہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تطہیر اور پاکیزگی اور اعزاز کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ مسیح، کہ اے مریم ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جس کا نام نامی اسم گرامی مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی ایک شان جو بیان کی گئی کہ وہ کلمہ ہے، اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 45, 46 اور 47 کے اندر اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور دنیا و آخرت کے اندر یہ بہت معزز اور مقربین میں سے ہیں. یہ دوسری بات قرآن نے یہاں پر ذکر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمے، اور فرمایا ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی جھولے میں انہوں نے کلام کیا، اور جب پختہ عمر کو وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کلام کیا اور وہ صالحین میں سے تھے، نیکوں میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں صالحین میں سے کیا ہوا تھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہیں پر بھی حضرت عیسیٰ کی موت کی بات نہیں کی. میں نے شروع میں آپ کے سامنے بات کی تھی جب ہم نے پہلا درس دیا تھا کہ سورہ آل عمران اتری کیوں ہے، اس لیے کہ نجران کے عیسائی جو ان کے پختہ علماء تھے، جو ان کے معتمد علماء تھے، اور نجران کے عیسائی جو ان کے مستند علماء تھے، وہ باقاعدہ حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ پوری بحث گزر چکی ہے. یعنی باقاعدہ وہ نجرانی عیسائی نصرانی اپنے جید علماء کو لے کر، جو ان کا سب سے بڑی دکان بکتی ان کی اس پر تھی، تو اسی عقیدے پر بات کرنے کے لیے حضور کے پاس آئے. تو میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن جریر کی تفسیر، تفسیر ابن جریر سے پورا مناظرہ پڑھ کے سنایا. ٹھیک ہے، اور حضرت امام راضی کا ایک مناظرہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. تو سرکار کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے سب سے پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی کہ ہم مومن نہیں. سرکار نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو خدا کا بیٹا جو تم کہتے ہو تو شرک اللہ رب العالمین کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اس بات پر کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بتاؤ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے. تو سرکار نے لفظ باپ پر پوری بحث کی اور قرآن نے بھی وہاں پر کلام کیا. آسان جواب یہ تھا کہ تمہارے نزدیک اگر عیسیٰ خدا ہے وہ تو مر گئے، تمہارے نزدیک اگر عیسیٰ خدا ہے وہ تو مر گئے. تو مرنے کی بات کر کے حضرت عیسیٰ سے خدائی کا دعویٰ کی نفی کرنا اتنی لمبی بحث سے زیادہ آسان تھا. لیکن قرآن نے اور حضور نے اپنے مناظرے کے اندر کبھی یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ مر گئے. یہ ساری تفصیل آپ دیکھیں گے، ورنہ بڑا آسان تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے اور جو خدا ہے وہ مرتا نہیں ہے. تو یہ بات تو الزاماً اتنی زبردست تھی کہ لمبی چوڑی بات چلتی نہیں، لیکن حضور کے جتنے مناظرے اور قرآن نے جس انداز میں عیسائیوں کو ضربے لگائی ہے تو اس میں بار بار حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ کہا، رسول کہا، لیکن مرا ہوا کہیں نہیں کہا. اس لیے کہ مرا ہوا کہہ دینا، فوت شدہ کہہ دینا اور وفات آپ کے لیے کہہ دینا، یہ اس سے بہت آسان تھا، کیونکہ آپ کو وفات شدہ فوت شدہ کہہ کر آپ سے خدائی کی نفی کرنا بڑا آسان تھا. سمجھ رہے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں؟ آپ سے فوت کو ثابت کر سے آپ کو آپ کے لیے موت ثابت کر کے کہ آپ پر موت طاری ہو گئی اور آپ وفات پا گئے، تو آپ کو وفات یافتہ کہہ کر آپ سے خدا نہ ہونے کی بات کرنا کہ آپ خدا نہیں ہیں، اس بات کو ثابت کرنا اس لیے آسان تھا کہ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے، اور جو مر جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ سے خدائی کی نفی کر کے نظریے پر کبھی آپ کی موت کی بات نہیں کی ہے، آپ کے بندے ہونے کی بات کی ہے، آپ کے رسول ہونے کی بات کی ہے، آپ کے کھانے پینے کی بات کی ہے، آپ کے پیدا ہونے کی بات کی ہے، لیکن مرنے کی بات نہیں کی ہے. یہ دیکھیے کہ یہ حیات عیسیٰ پر بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، کہ مناظروں میں بھی باقاعدہ جب حضور مناظرہ کر رہے ہیں رب کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ محبوب ان سے کہو کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے، وہ تو مریم سے پیدا ہوئے، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، وہ وجی تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، وہ بچپن میں تھے، جوانی میں تھے. تو خدا ان کے بچپن کی بات کر رہا ہے، پیدائش کی بات کر رہا ہے، وہ اپنی ماں کے رحم میں رہے، حمل میں آئے اس کی بات کر رہا ہے، وہ حمل میں جب نہیں تھے تو اس آدم کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو آدم ہے موت کا اس کی بات قرآن نہیں کر رہا. تو یہ ساری دلیل اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اس لیے ان کی پیدائش کی تو بات کی جا رہی ہے، ان کی وفات کی بات نہیں کی جا رہی. ایک بات. اور دوسری بات یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر دیکھیں قرآن نے کیا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اے مریم ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ وہ اللہ کے کلمہ ہیں. اور بلکہ ایک بات اور میں عرض کروں آپ کے سامنے، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر ایک دلیل یہ بھی قائم کی کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اس کی کیا دلیل؟ کہنے لگے ان کا باپ نہیں. تو کہا آدم کو کیا کہتے ہو؟ کہا وہ نبی تھے. کہا ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. یہ بات قرآن نے کی ہے کہ اگر عیسیٰ اس لیے خدا ہو گئے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بتاؤ آدم کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ نبی ہے. کہا وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو جو صرف بغیر باپ کے پیدا ہو جائے اس کے نزدیک تم خدائی کا عقیدہ رکھتے ہو، تو جس کی ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو، بغیر ماں باپ کے اور بغیر کسی مادی سبب کے اللہ اس کو پیدا فرما دے، تو جناب وہ بھی تو تمہارے نزدیک خدا ہونا چاہیے، لیکن تم اس کو خدا نہیں مانتے. تو اس کے بعد عیسائی خاموش ہو جاتے تھے. تو یہ دلائل تو عدم الوہیت پر قرآن نے جگہ جگہ پر ذکر کیے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر قرآن نے کہیں پر نہیں کیا. ایک بات. اور حضرت امام راضی کا وہ مناظرہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں، بڑی پیاری بات حضرت امام راضی نے کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا ایک علاقے میں، وہاں پر ایک عیسائی بڑا مشہور تھا اور اس نے مناظرے کا چیلنج دیا، تو حضرت امام راضی پہنچے وہاں پر، تو تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، تو لمبی بحث کے بعد ایک بات یہ ہوئی کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا جو کہتے ہو، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ تو یعنی خدا کا بیٹا ہونا اس سے بات ختم ہونے کے بعد انہوں نے بطور معجزہ جو تھا اس کو دلیل بنائی. کہا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایسی چیزیں پیدا ہوئی ہیں جو انسان کے ہاتھ سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ مر جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حکم دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حکم دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا. تو بتاؤ یہ خدا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو حضرت امام راضی نے فرمایا کہ جو مردے کو زندہ کرے تمہارے نزدیک وہ خدا ہے. تو بھائی مردے میں تو پہلے بھی حیات تو تھی نا، روح تو تھی اور حیات اسی سے متعلق تھی. بتاؤ جو لکڑی کو سانپ بنا دے وہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ تو جسم والا ہے، اس میں تو روح پہلے موجود تھی، اور اسے دوبارہ زندہ کرنا اتنا حیران کن نہیں ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر سانپ بنانا ہے، کہ جس لاٹھی کے اندر جسم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، انسان بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے انسان تھا، اور اس میں روح کو منتقل کر دینا. تو فرمایا کہ صرف مردے کو زندہ کر دینا اور مردے میں روح ڈال کر اس سے کلمہ پڑھوا لینا، اگر یہ ان کی خدائی کی دلیل ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ لاٹھی پھینک کر اسے اژدہا بنا دینا اور پھر اژدہا کو پکڑ کر اسے لاٹھی بنا دینا، تو تم موسیٰ کو خدا کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ گزشتہ انبیاء کی باتیں کر کے قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کو توڑا، لیکن وفات کی بات نہیں، ان کی وفات کی بات. اور جہاں وفات کا لفظ آیا اس کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے سورہ المائدہ کے ضمن میں. تو قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ کلمہ کن ہے، ان کی عزت و شان بتائی، اور وہ وجیہ ہیں. فرمایا عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اسماعیل دہلوی کہتا ہے جی چوہار سے زیادہ ذلیل ہیں معاذ اللہ. اس کا جواب تو یہ دے نا, بھاگتے کیوں ہیں؟ اور یہاں پر حضرات انبیاء کا تعارف اللہ رب العالمین فرماتا وجیہا فی الدنیا والآخرہ, یعنی ایک ہے کہ اللہ کی نظر میں, یعنی اس کی قدرت کی نظر میں, اللہ کی نظر میں اس کے انبیاء کا کیا مقام ہے, اور یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نظر میں کس انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے بڑے سے بڑے محبوب بندے ذرہ کم تر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی خدا کے ساتھ. اور اللہ فرماتا جو میرے محبوب بندے ہیں نا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, وہ میرے نزدیک معزز ہیں, اور زمین اور آسمان میں ہم نے اور دنیا و آخرت میں ہم نے انہیں مقربین میں شمار کیا ہے اور انہیں عزتوں سے نوازا ہے. تو قرآن تو ان کو وجیہ کہے, مقربین کہے, یہ ہے توحید, یہ ہے توحید. توحید اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے, ایک جانا جائے, اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے محبوبوں کو گالیاں دی جائے, بلکہ توحید کا تقاضا ہی کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور جس سے وہ پیار کرے اسے بھی ماننا ہے, اللہ کی بھی شان بیان کرنی ہے اور جسے وہ اپنے فضل سے شانے دے اس کا بھی اعتراف کرنا ہے. یہ ہے توحید. اور وہابیت کی توحید کیا ہے کہ صرف خدا کو ماننا ہے, اس کے سامنے کسی کو قبول نہیں کرنا ہے. یہ توحید شیطان کی تھی کہ جس نے اللہ کو تو مانا لیکن حضرت آدم کی عظمت کا انکار کر دیا. لیکن جبرائیل کی توحید کیا تھی کہ اس نے اللہ کو بھی مانا اور جس سے اللہ نے پیار کیا اس کی بھی تعظیم کی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ توحید کا یہ مانا نہیں, توحید اس کو نہیں کہتے کہ خدا کو مانو اور باقی کی توہین کرتے رہو. کہا جی اللہ اللہ کرے, آپ نعت پڑھ لی تو کہا جی شرک ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ تو توحید ہے, تو شیطانی عمل ہے, یہ تو شیطانی عمل ہے. اگر ان کا نام لینے سے اللہ ناراض ہوتا تو اللہ ان کی عظمتیں کیوں بیان کرتا؟ ان کو جانتا کون ہے؟ اللہ نے خود بتایا یہی یہی ہے. ہمیں کیا پتا تھا حضرت عیسیٰ کا کیا رتبہ ہے؟ ہم کیا جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے؟ ہم کیا جانتے تھے نوح علیہ السلام کی کیا شان ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں کیا ہیں؟ یہ تو قرآن نے خود واضح کیا ہے. جب قرآن ان کو خود مشہور کر رہا ہے, عزتیں دے رہا ہے, تعارف کرا رہا ہے, اور پھر اے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا, اے ایمان والو اب تم بھی اسی انداز میں تعریفیں کرو اور ان کی عزتیں اور شانوں کو بیان کرو. تو پتا چلا اللہ رب العالمین نے ان کا تعارف کرایا. اگر ولیوں کی شان بیان کرنا, نبیوں کی شان بیان کرنا خدا کو ناراض کرتا تو ہم نے تو بعد میں کیے, ان کی شانیں تو خدا نے خود پہلے بتائی ہے. تو ان کے کھوپڑی میں جو بات نہیں آتی نا وہ یہ, وہ کہتے نہیں جہاں ولیوں کا نام لیا تو کہے بس توحید گئی, جہاں نبیوں کی شان بیان کی تو توحید گئی. میں نے کہا توحید گئی نہیں, آپ میں ایمان زد نہیں آیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائے, آپ خود کنفیوز ہیں, شیطان نے آپ کو الجھا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام لیں اور اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ کریں, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کا بھی ادب کیا جائے اور جن کو اللہ کی جناب سے شرف ملے ان کا بھی ادب و تعظیم کی جائے. فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, فرما وہ ذات جن کے سروں پر اللہ نبوت کا اور ولایت کا تاج رکھے وہ تو معزز ہیں, ارے ان کے قدم جہاں لگ جائے وہ زمین بھی خدا تعظیم کے طور پر ذکر فرماتا ہے. فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, فرما صفا ایک پہاڑی ہے؟ فرما نہیں, اللہ کی نشانی ہے. مولا یہ کیٹو اور ہمالیہ؟ فرما اس کو چھوڑو, صفا مروہ میری نشانی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہاں ان کی تلیاں لگی ہیں جو میرے محبوب تھے. سارا حرم معزز ہے, محترم ہے, لیکن فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا, جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس جگہ کو مصلا بناؤ. مولا سارا حرم نماز کے لائق ہے, اس جگہ کو مصلا کیوں بنائے؟ فرما اس لیے کہ وہاں ہمارے محبوب کے قدم لگ گئے ہیں. اسی بات کو تو حضرت فاروق اعظم نے حضور سے ذکر کیا تھا نا, دو آیتیں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے فاروق اعظم, کہنے کہ حضور میں نے یہ آیتیں دیکھی, میں تو بڑا حیران ہوا اور میرے دل میں آپ کی قدر اور بڑھ گئی آقا. سگا نے فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ نے تو آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائی. فرمایا قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی, آپ کی فضیلت تو بارگاہ الہی میں اتنی بڑی ہوئی ہے یا رسول اللہ کہ ان اقسم بتراب قدمیک وانت حل بهذا البلد, کہ اللہ نے آپ کی نہیں, آپ کے قدم کی نہیں, جہاں آپ کے قدم لگ جائے خدا اس مٹی کی بھی قسم یاد کرتا ہے کہ وانت حل بهذا البلد, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا ترجمہ فاروق اعظم کہتے ہیں، وَأَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ، جہاں آپ کے قدم لگتے ہیں خدا اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس مٹی کی بھی قسم ہے جو تیرے پاؤں کو چوم رہی ہے. ایک یہ توحید ہے جو حضرت عمر نے دی ہے، ایک ان کی توحید اللہ اللہ کریں اللہ کے سوا کچھ نہ کریں. میں نے کہا اللہ اللہ کریں اللہ کے سوا کچھ نہ کریں، تو بندہ موحد ہونے سے تو جنت میں نہیں جاتا، مومن ہونے سے جاتا ہے. کس کے ذریعے جاتا ہے؟ اور ایمان باللہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کے پاس ایک وفد آیا، کہنے لگا حضور ایمان باللہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایمان باللہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، تم اس بات کی گواہی دو کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے سامنے جو شخصیت جلوگر ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. اس طریقے پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ مرداد توحید میں کامل ہیں. نمازوں کی بات دوبارہ لے آئے آپ، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ریش مبارک ہل رہی ہے، عین نماز میں نماز کا سلام پھیرنا جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا برا خیال آ گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہیں اور عین نماز میں بیٹھ جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور وہ ماں نے جنائی نہیں ہے جو نماز میں آپ سے کندھا لگائے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ دیکھیں عبادتیں خدا کی ہو رہی ہیں لیکن ادب مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو ظالموں یہ کوئی توحید نہیں ہے، یہ کوئی توحید. توحید دعوے کے بعد عمل سے پوری نہیں ہوتی. توحید کو چار چاند لگانا ہے تو حضور کا ادب اور تعظیم شامل کریں، حضور کا اکرام شامل کریں. اسی کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا فرمایا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، ہم نے زمین دنیا و آخرت میں انہیں اعزاز و تکریم اور عزت عطا فرمائی ہے. ومن المقربین، وہ اللہ کے مقربین میں سے. اور تیسری بات یہاں پر یہ فرمائی ہے کہ وہ یکلم الناس فی المہد، ان کی تو شان یہ تھی کہ ہم نے انہیں جھولے میں ہی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، جھولے میں ہی بولنے کی اور خالی طاقت نہیں عطا فرمائی. سورہ مریم کے اندر ہے کہ جھولے میں بول پڑے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وجعلنی نبیاً وجعلنی مبارکا، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور صرف نبی نہیں کہ صرف میسنجر، صرف پیغام دے کر چلا جاؤں، فرمائے سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، یہ کہتا جی قرآن کی تلاوت برکت، قرآن کی تلاوت برکت. میں نے کہا قرآن برکت تو قرآن جس پر اترے وہ کتنی بڑی برکت کی جگہ ہوگی. قرآن جہاں رکھا جائے وہ غلاف اتنا برکت والا ہو جاتا ہے، تو جس کے سینے میں اترا ہے وہ ذات کیسی برکت والی ہوگی. تو یہ قرآن کی نص ہے سورہ مریم کے اندر، جو حضرت یہ سعودی کہتے ہیں نہیں نہیں انسانوں میں برکت نہیں ہوتی، میں نے تمہارے وجود میں برکت نہیں ہے کیونکہ تمہیں عشق نہیں ہے، تمہیں ادب نہیں ہے، تم بے ادب ہو. تم سفید اور لال رومال باندھ بھی لو تب بھی تمہاری تعظیم نہیں ہو سکتی. لیکن حضرات انبیاء کرام جنہیں اللہ نے اپنے پیغام کے لیے مختص کر دیا، خدا اگر درخت کو اپنے پیغام کا نمائندہ بنا دے تو حضرت موسیٰ آئے تو خدا کے فخر نہ لے، موسیٰ جوتے اتار کے آنا. فین نبی باد المقدس توا، تو ایسی سرزمین پر آ چکا ہے جو مقدس زمین ہے، مقدس اور متبرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ درخت ہے جو میری عظمت کا نمائندہ ہے. تو اگر وہ درخت اللہ کی تجلی لے کر اللہ کی عظمتوں کو پھیلانے کا نمائندہ بن جائے تو اس کی جڑیں جہاں تک جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جائے. اور حضرت موسیٰ اس کا احترام کرنے کے لیے جوتے اتار کر آئیں. تو یہاں پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جب شجر موسیٰ پر رب تجلی فرما کر اسے اپنی عظمت کا نمائندہ بنا سکتا ہے تو فرد محمدی اور حضور کی امت کے کسی فرد پر تجلی بنا کر اسے اپنی عظمت کا نمائندہ بدرجہ اولا بنا سکتا ہے. جیسے داتا علی حجویری ہیں، جیسے سرکار غوث اعظم ہیں، جیسے صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، جیسے اہل بیت اعظم ہیں. کہتے جی مزار پر جوتے اتار کر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا ہم نے تو تمہارے وجود پر ہم جوتے پہن کے چڑھ جائیں، وہ تو چھوڑیں آپ، لیکن مزار پر جو جوتے اتار کر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے پوچھو کہ وہ کوہ طور پر جوتے اتار کر کیوں جا رہے ہیں. اور مولوی صاحب وہ خود سے نہیں جا رہے، رب کہہ رہا ہے فخلنا لیت، حبیب جوتے اتار، اے کلیم جوتے اتار، اور جوتے اتار کر جا رہے ہیں. اور جوتے کیوں اتاریں جی؟ تو اللہ آگے بتا رہا ہے اس لیے کہ فینک بواد المقدس توا، کہ محبوب تو اس مقدس وادی میں آ گیا ہے. مقدس وہاں خدا نہیں ہے, خدا بمانا جسم کے ساتھ خدا موجود نہیں نا, خدا جسم سے, خدا تو جسم سے پاک ہے, لیکن وہاں پر خدا کا نمائندہ موجود ہے. وہ نمائندہ کون سا؟ جو درخت تھا, جو درخت تھا جس پر رب کریم نے تجلی فرمائی تھی, وہ چمک رہا تھا اور اس سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ رب العالمین, کہ موسیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جائے, ہم اللہ ہیں اور رب العالمین ہیں. تو خدا, خدا اس درخت میں نہیں اترا, اور خدا حلول کرنے سے بھی پاک ہے, کسی چیز میں ڈھل جانے سے خدا پاک ہے. خدا اس درخت میں ڈھلا نہیں, تناسخ نہیں ہوا, حلول نہیں ہوا, بلکہ اللہ رب العالمین کی تجلی اس پر پڑی اور اللہ نے اپنے کرم سے اسے اپنا نمائندہ بنایا. تو جب درخت کو نمائندہ بنایا تو حضرت موسیٰ نے وہ درخت کی زمین کے لیے جوتے اتارے. تو درخت کا رتبہ بڑا ہے یا کلمہ گو مسلمان کا بڑا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیے, یہی صوفیہ کہتے ہیں کہ درخت کا رتبہ بڑا ہے یا کلمہ گو مسلمان کا بڑا ہے؟ وہ درخت زیادہ عظمت والا ہے یا حضرت ابوبکر زیادہ عظمت والے ہیں؟ وہ درخت زیادہ عظمت والا ہے یا حضرت فاروق اعظم عظمت والے ہیں؟ وہ درخت زیادہ عظمت والا ہے یا حضرت مولا علی عثمان غنی زیادہ عظمت والے ہیں؟ وہ درخت زیادہ عظمت والا ہے یا حضرات حسنین کریمین اور حضرات اولیاء؟ تو میں نے پہلے بحث پہلے پیش کر دی, اس کو آپ دوبارہ سن لیجئے گا, کہ حضور کی امت کا ہر فرد گزشتہ امت کے جیسے درجے کے لوگ ہیں اولیاء, ان سے افضل اور اعلیٰ, اپنے حضور کی امت کا متقی ولی اعلیٰ اور افضل ہے. تو لہذا اس درخت سے اعلیٰ صدیق اکبر ہیں, اس درخت سے اعلیٰ فاروق اعظم ہیں, اس درخت سے اعلیٰ عثمان غنی ہیں, اس درخت سے اعلیٰ حضرت مولا کائنات ہیں. تو جب وہ درخت اللہ کی عظمتوں کے فروغ کا نمائندہ بن جائے تو اس کا ادب کیا جاتا ہے. تو جن مزاروں میں یہ اولیاء رہ رہے ہوں تو ان کے آستانوں کا ادب نہیں کیا جائے گا؟ یہ قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا. تو فرمایا کہ یہ بچپن میں بھی بات کریں گے اور حضرت عیسیٰ نے کی اور بڑے پیارے انداز میں کی. فرمایا وجعلنی مبارکات, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. یعنی خدا جب اپنا دین کہیں پر اتارتا ہے یا اپنی رضا کہیں پر اتارتا ہے تو وہ رضا, وہ دین, وہ خود مقدس اور متبرک ہوتا ہے, لیکن جس میں اتارتا ہے اس کو بھی متبرک بنا دیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی مبارکہ, اللہ رب العالمین نے مجھے برکت والا بنایا. اور اسی کو سورہ بنی اسرائیل اور معراج والی آیت میں ذکر کیا گیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ لے گئے ہم اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیا تھا مسجد اقصی کے قریب؟ فرما الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصی وہ تھی جس کے ارد گرد ہماری برکتیں تھیں. ترجمہ کر کے مولوی صاحب جلدی سے نکل جاتے ہیں, ہم نے کہا رکو نا, یہ برکت کا معنی تو بتاؤ, کیوں بھاگتے ہو تم؟ تو بڑے شارے ہو, بہت بڑے محدث ہو, بڑے بڑے مفسر ہو تم. تم تو کہتے ہو قرآن کی ہم تفسیر کرتے ہیں, تو کریں نا تفسیر اس کی. آپ قرآن کہتا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی, الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. وہ برکتیں کیا تھی؟ امام قرطبی نے لکھا وہ برکتیں انبیاء کے مزارات تھے, انبیاء کے مزارات تھے. تو نبی جس طرح کے خود بائی سے متبرک ہوتا ہے, برکت ہوتا ہے, تو جس قبر میں چلا جائے وہ پوری جگہ اور جوار کی ہر چیز متبرک ہو جاتی ہے. کہتے تم قبروں کے قریب بڑی جانے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کہا قبریں تو آپ کی بھی پڑی, وہاں نہیں جاتے ہم, مٹی کو نہیں دیکھتے, مٹی میں جو بادشاہ آرام کر رہا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے غرض ہوتی ہے. کہنے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا یہ نبیوں کا طریقہ, آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مسلم شریف اٹھائیں, بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں, حضرت موسیٰ کی وصال کا بیان پڑھ کر دیکھیں. آپ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ کی وصال کا بیان پڑھ کر دیکھیں اور دلیلوں کو ذہن میں رکھیں, اور حضرت موسیٰ کے وصال کا بیان پڑھ کے دیکھیں مسلم شریف کے اندر, اور اس میں دیکھیے کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے اور اس قوم سے تنگ آ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو حضرت اسرائیل سامنے آ گئے, کہنے لگے موت کا وقت آ گیا, آپ نے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل کو, آپ نے تھپڑ مارا. تو بخاری کے حدیث سے کہ ان کی آنکھ پھٹ گئی, پھر وہ گئے, لمبا واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ بیل کا واقعہ کہ اتنے بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے تو پھر آپ کو اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. خیر اس تفصیل سے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اسرائیل کیا پھر بھی جب وہ عمر ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ موت آئے گی؟ تو کہ موت تو ہے. تو فرمایا جب ہے تو پھر اب صحیح. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ نبیوں کو موت ان کی مرضی سے آتی ہے. کہنے کہ یہ کہاں؟ میں نے کہا آپ بخاری پڑھتے کرتے کیا ہیں؟ بخاری کتاب الرقاق کی جو یہ حدیث ہے نا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, سنی نا بخاری میں, بخاری کتاب الرقاق میں اس حدیث کو پورا نہیں پڑھا جاتا. اس حدیث کا آخری جملہ یہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، ترددی عن الموت المؤمن ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، یہاں پر حدیث ختم ہوتی ہے. اور الفاظ کیا ہے؟ الفاظ یہ رب کریم فرماتا میں کسی کام کو کرنے میں تردد نہیں کرتا، وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، فرمایا میری قدرت کسی کام کو کرنے میں پسو پیش نہیں ہوتی، تردد نہیں کرتی، بلکہ ہم وہ کام کر دیتے ہیں. ترددی عن الموت المؤمن، لیکن جب ہمیں کسی اپنے محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو پھر ہماری قدرت اس میں تردد کرتی ہے. کوئی مولوی صاحب کہنے کہ مولا تو کھینچ کر نکال دے، فرما کھینچ کے تو تیری نکالی جائے گی، کھینچ کے تو تیری نکالی جائے گی، وہ محبوب ہے اس سے کھینچی نہیں جائے گی. تو کیا کیا جائے گا؟ حدیث کے الفاظ سنیے، میرے نہیں ہے، بخاری شریف ہے اور ہے بھی حدیث قدسی، صرف حضور راوی ہیں، بات ساری خدا کی ہے، ہے حدیث قدسی. تو کہا کہ ہماری قدرت کہیں پر تردد نہیں کرتی، لیکن تردد کرتی، تردد ہمارا توقف کرتی ہے، رکتی ہے کہ رک جاؤ ذرا دیکھیں کس چیز میں، کس چیز میں رکتی ہے. تو فعال لما یرید، مولا تیری شان تو یہ جو چاہے تو کر لے. تو فرمایا تردد یعنی موت المومن، جب کسی محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو کہا تردد کیسا؟ فرما ہوا یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا. میں نے ابھی بڑا کام کرنے ہیں، ابھی ادھر بھی دین پھیلانا ادھر بھی دین پھیلانا ہے، ابھی لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، صراط مستقیم پر لانا ہے، اس غرض میں وہ موت کو پسند نہیں کرتا. ہوا یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا. تو مولا پھر تو کیا کرتا ہے؟ فرما انا اکرہ مچاتا ہوں، ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. یہ بخاری شریف ہے. بابیوں تم نے کیا نقشہ پیش کیا ولیوں کا، اور قرآن و سنت کیا پیش کرتا ہے؟ تم نے تو ہر لوٹا بستر والے کو کہا یہ اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا لوٹے باز اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں جن کی رضا خدا خود چاہتا ہے، خدا خود ان کی رضا چاہتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ یہ اللہ والے ایسے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا اس محبت کے رشتے میں اس بات کو پورا کر دیتا ہے. یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کے ناز ہیں، یہ ان کا مرتبہ ہے. کہتے جی سارے انسان غزارے میں، میں نے کہا تبلیغی جب تیرے ساتھ ہوں، جب آئیں اور اولیاء کے دامن میں چھپ جائیں تو وہ بھی محبوب بن جاتے ہیں. تو فرمایا اب آپ دیکھیے کہ عام مومن بندہ جو اللہ کا محبوب ہو اس کی روح قبض کرنے کے اندر قدرت توقف کرتی ہے، یعنی اس کو مناتی ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے تو پھر اس کی روح نکال دی جاتی ہے. یہ مقام محبوبیت، یہ مقام، یہ خشک باتیں سناتے ہیں. میں نے کہا یہ مقام والی باتیں بتائیں نا آپ، مقام والی بات بتائیں. آپ اگر 40 دن ریون میں لگا دیں تو آپ کی اتنی عزت ہے، اور جس کے نام سے کلمہ پھیلا اس غوث اعظم کی شانیں نہیں بتاتے آپ، ان کی عظمتیں نہیں بتاتے آپ. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ وہ بیل کے اوپر میں ہاتھ رکھ دوں گا اور جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر تو میری بڑھ جائے گی. لیکن اسرائیل علیہ السلام کیا اس کے بعد پھر موت ہے؟ کہنے لگے ہاں پھر موت ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے. یہاں پر سوال ہوا کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ تو یہاں پر محدثین نے لکھا کہ حضرت اسرائیل کو چاہیے تھا کہ جا کے سلام کر دے، انہوں نے ڈائریکٹ بولا. اور یقیناً حضرت اسرائیل سے بڑا رتبہ حضرت موسیٰ کا تھا. میں پہلے نظریہ پیش کر چکا ہوں، وہ معتزلی فرقہ اور شیعہ فرقہ اس طرف جاتے ہیں، لیکن اہل سنت کا اجماع نظریہ یہ ہے کہ جو انسانوں میں رسول آئے ہیں وہ فرشتوں اور رسولوں سے افضل ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میری روح نکالو، لیکن سنو اسرائیل یہاں نہیں نکالنا، اس درخت کے نیچے نہیں. بولیے سبحان اللہ. فرمایا اس درخت کے نیچے نہیں نکالنا. یہ کہتے تم مزاروں کے پاس بہت جاتے ہو. ہم نے کہا تمہارے پاس بزرگ ہیں نہیں اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کبھی تم پڑھتے ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی آیت، کبھی اس آیت کو تمہیں تقریر کی؟ کہ یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ تو بتا رہا ہوں میں، تم تو ایاک نعبد ویاک نستعین پر رکے رہو، اور اس کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ آیتوں کو ملاؤ ساتھ میں، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو الا ان اولیاء والی آیت پڑھتا بھی سنی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم پر ترجمہ، اور اہدنا الصراط المستقیم پر ترجمہ بھی ڈھنگ سے یہیں پر ہی ہوتا ہے. وہ کہہ رہے جی اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو کہا دو کھڑے ہو کے دیکھتا رہے تو. اور مومن کہتا یا اللہ دیکھ تو لیا، اب تو چلا دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دیکھنے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ چلا. تو آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اسرائیل میری روح یعنی قبض کرنا. تو کہا پھر کہاں قبض کرنی ہے؟ فرما وہ انبیاء کے مزارات کے پاس. تم دو دن لوٹا بستر اٹھا کے تم ولیوں سے مستغنی ہو رہے ہو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی، یہ مستقل رسول ہیں، اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں، صاحب شریعت صاحب کتاب رسول ہیں. برکت والی ذات آپ دیکھیے، کہتے جی برکت نہیں ہوتی، مزاروں کو اٹھاتے ہیں یہ. مزاروں کو ڈھاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میری روح وہاں قبض کرنا, مزاروں کی طرف اشارہ کیا. جیسے آپ وہاں سے نکلے اور کسیب احمر کے قریب پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کے مزارات تھے, وہاں پر آپ پہنچے اور وہاں پر آپ کی روح نکالی گئی اور وہاں پر گویا کہ آپ نے روح عطا فرمائی اور وہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے. اس کے نیچے شرح بخاری کرتے ہوئے امام نبوی نے لکھا یہاں سے پتا چلا صالحین کے قرب میں قبر مانگنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی عمل کی کیا ضرورت تھی, خود رسول ہیں, بخشے بخشائے ہیں, قطعی ہیں, قطعی جنتی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, قرآن کی نصوص اس پر موجود ہے. لیکن آپ دیکھیے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ اللہ والوں کو پسند کرتا ہے. تو فرما میری قبر بنے تو اس جگہ پر بنے جہاں پر یہ انبیاء آرام فرما رہے ہیں. اب اختصار کے ساتھ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا میں اس آیت کی تشریح کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی گئی کہ وہ یکلم الناس فی المہد, کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے کے اندر یعنی جھولے میں. وکہلا, اور جب پختہ عمر میں پہنچ جائے گا جب بات کرے گا. ومن الصالحین, اور وہ نیکوکاروں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا. یہ حضرت مریم کو حضرت جبرائیل اللہ کی جانب سے بشارتیں دے رہے ہیں. اس میں پہلی بات ہے کہ کلمے سے آپ کو پیدا کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو ہر چیز کو کون سے پیدا کیا ہے, تو ہر چیز کو اللہ نے کلمہ نہیں فرمایا, حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے تو ہر چیز کو کون سے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت امام راضی نے بڑا اچھا دیا, فرمایا کہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کلمہ کن سے پیدا کیا, لیکن اس میں مراد اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس طرح پیدا فرمایا کہ جس میں ظاہری کوئی اسباب نظر نہیں آتے, ظاہری کوئی اسباب نظر. تو کہا حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا, ان کو کن کیوں نہیں کہا؟ تو فرمایا وہاں ان کا استعمال مٹی ہوا ہے کہ مٹی سے ہم نے بنایا, تو ایک مادی سبب موجود ہے اس لیے وہاں پر کن نہیں کہا. لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے نہ کوئی ظاہری سبب ہے نہ کوئی مادی سبب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے صدف اقدس میں جلوہ گر ہو گئے, اس لیے اللہ رب العالمین اس کلمہ کن کو فرمایا کہ ہم نے صرف خالص اپنے کلمہ کن جس کی تاثیر ہم نے جبریل کے ذریعے آگے بڑھائی تھی اس کے ذریعے ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ہے. اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ, قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا و آخرت کے اندر وجاہت عطا فرمائی. اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ایک لقب آتا ہے مسیح, لقب آتا ہے مسیح, اور دجال کے لیے بھی لفظ آتا ہے. لیکن بزرگوں نے اس کے تلفظ میں فرق بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے جو مسیح کہا جائے گا وہ ہے میم زبر ما اور سین ساکن, میم زبر سین مس, یعنی مسیح جب لکھا جائے گا تو سین جو ہے وہ درمیان میں ساکن پڑھا جائے گا مسیح, اور جب دجال کے لیے لفظ آیا ہے تو میم مکسور ہے, میم مکسور ہے اور سین مشدد ہے مسیح, ایک تلفظ یہ ہے. یا جناب انہوں نے یا کو مشدد کیا ہے مسیح کر کے, تو یہ یا آسان اس کا تلفظ یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے پڑھا جائے تو میم کو مفتو پڑھا جائے اور دجال کے لیے لفظ جو آئے تو اس کو میم کو مکسور پڑھا جائے, یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے پڑھا جائے مسیح اور دجال کے لیے جو لفظ آیا تو اس کو پڑھا جائے گا زیر کے ساتھ مسیح. اب ان دونوں میں تلفظ میں فرق ہے تو معنی میں بھی فرق ہے, تلفظ کے ساتھ معنی میں فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی کئی وجہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کسی نابینا کے چہرے پر مسا کرتے تو خدا آنکھیں عطا فرماتا, کسی کوڑی اور برس کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرماتا تھا. اور کیا جملے حضرت عیسیٰ نے قرآن نے کہے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ, میں شفا دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ وہ ابرو برا یبرو, یہ لغت عربی کے اندر شفا دینے کے معنی میں, برا اس نے شفا دی, یبرو وہ شفا دیتا ہے یا دے گا, تو برا یبرو معنی شفا دینا. تو حضرت عیسیٰ نے اس کا متکلم کا صیغہ بولا اپنے لیے, وہ ابرو میں شفا دیتا ہوں, وہ ابرو الاکمہ والابرص, ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوگا اس کو بھی میں شفا دیتا ہوں, والابرصا اور جو برس اور کوڑ کے مرض میں جس کا کوئی علاج نہیں ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں, واحیی الموتی باذن اللہ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, یہ سارے کام میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں, یہ سارے کام میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں اللہ جسے اپنا اذن دے اور وہ اللہ کے اذن سے کام کر سکے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے اولیاء انبیاء اللہ کے اذن سے کرتے ہیں تو اس میں پھر جلن اور چڑ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ نے جسے اذن دیا اور خود کہا کہ میرے اذن سے وہ کر رہا ہے, تو یہ کہنا کہ انبیاء اللہ کے اذن اور حکم سے یہ انقلابی کام کرتے ہیں تو یہ عین قرآن کے مطابق شرک نہیں ہے, شرک. اب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ ابرے ہو, میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے, تو جب وہ یہ کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں تو یہ شرک نہیں ہے, شرک ہوا یہ. حضرت عیسیٰ شرک بول سکتے ہیں ماذا اللہ, اور قرآن ان کی تعریف بیان کر رہا ہے تو کہ شرکیہ کلمات سے کرے گا. تو اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں, وہ ابرے ہو, توجہ سنیے کا بڑا باریک نکتا ہے, وہ ابرے ہو میں شفا دیتا ہوں, یہ توحید ہے نا, عین توحید ہے, بولیں اس میں شرک تو کچھ بھی نہیں ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, شرک ہے اس میں, میں شفا دیتا ہوں حضرت عیسیٰ نے بولا, اس میں شرک ہے, بولیں. اچھا اب حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں, آپ نے کہا شرک نہیں, تو میں نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ سے شفا لیتا ہوں تو شرک کیسے. وہابیوں کی سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں ذرا ادھر آ کر بات کریں آپ, کہ نبی جب یہ کہے, لوجیکل بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, تو جو آپ کی نبی شفا نہیں دے سکتے, میں نے کہا تو خدا کا منکر ہے, قرآن نے کہا وہ ابر الاکمہ والابرص وحی الموت باذن اللہ. وہ ذاکر نائک جو بکواسے کر رہا تھا کہ محمد نفع نقصان نہیں دے سکتے, اس دجال کو مخاطب کرتے ہیں کہ کوئی ایک مناظرہ رکھ لیں ہمارے ساتھ, لائف بیٹھ کر اس پر گفتگو کرتے ہیں, اور ہم بتاتے ہیں کہ خدا جسے اذن دیتا ہے اور جسے اختیارات دیتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے اور تیری ساری نسل اس کا علاج نہ کر سکے, اللہ کا نبی صرف چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں عطا فرماتا ہے. قتادہ بن نعمان کی آنکھ پھٹ گئی اور چہرے پر بہ گئی, کچھ نہ تھا, سرکار نے تھوک اپنا ان کی آنکھوں میں ڈالا, وہ کہتے میں سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, مجھے نظر بھی آ رہا ہے, اور ان کی چھ نسلوں تک حضور کے لعاب کی برکت تھی کہ دائیں آنکھ سے اتنا نہیں دکھتا تھا جتنا الٹی آنکھ سے دکھتا تھا. چورو یہودیوں کا کام کرتے ہو, نام تم اپنے آپ کے اسلام پھیلانے کے لیتے ہو, اور تمہیں ہندوؤں کی ویدے پڑھ پڑھ کے تمہارا عقیدہ ہندوؤں جیسا ہو گیا, تمہیں حضور کی شانے بیان کرتے ہو, تمہیں شرم آتی ہے؟ یہ قرآن کریم میں ذکر کیا, وہ ابر الاکمہ والابرص وحی الموت باذن اللہ, ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے میں اسے شفا دیتا ہوں, میں اسے شفا دیتا ہوں. پتا چلا باذن اللہ انبیاء سے عقیدہ رکھ کر شفا لینا یہ جائز ہے. کہتے جی وہ تو بدھ بھی شفا کا عقیدہ رکھتے تھے, ہم بھی شفا کا عقیدہ رکھیں, بدھ کافر بھی کہتے تھے ہمارے بدھ ہمیں شفا دیتے ہیں, اور ہم اگر یہ کہیں کہ انبیاء ہمیں شفا دیتے ہیں تو یہ برابر نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں, بالکل برابر نہیں ہوا, بالکل برابر نہیں ہوا, آپ کی عقل چل پڑی ہے. کہنے کہ کیوں, میں نے کہا اس میں درجنوں فرق ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ایک طرف سے سن رہے ہیں, بیچ میں آئے دونوں نظریے کو دیکھیں آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے. اگر کافر یہ کہتا ہے کہ یہ بت مجھے شفا دے تو وہ کافر ہی رہے گا, اور مومن یہ کہے کہ اللہ کے حکم سے ولی شفا دیتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا. کیوں انبیاء شفا دیتے ہیں وہ مسلمان رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بت کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہی نہیں ہے, انبیاء کو دیا ہے. یہ واضح فرق ہے, ادھر سے نہیں سوچ, پورا سوچ کہ کیا فرق ہے. میں نے کہا سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے, وہ جہنم کا ایندھن ہے اور جنت کی جاگیر ان کی ہے, یہ جنت کی بارشاں ہیں, وہ جہنم کا ایندھن ہے اور یہ جنت کے بادشاہ ہیں, اسے دیا نہیں اسے بن مانگے دے دیا. اس کے بارے میں عقیدہ کافروں نے اپنی طرف سے بنایا, اس کے لیے نظریہ خود ساختہ بنایا, اور انبیاء اور اولیاء خدا ساختہ ہیں, تو یہ خود ساختہ وہ خدا ساختہ, انہیں کچھ نہیں دیا انہیں دیا, اپنے فیض کو بڑھانے کے لیے بطور شفا میں سبب ان کو نہیں بنایا, حضرات انبیاء کو بنایا, اور پھر بھی حضرات انبیاء کو بنایا سبب کے اعتبار سے, اور وہ بھی اس طرح کہ دیتا خدا ہے دلواتا ان کے ذریعے ہے. یہ اتنا واضح فرق کے بعد بھی اگر شرک کہا جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر تو ڈاکٹر سے بھی شرک ہوگا, پھر تو استادوں سے بھی شرک ہوگا, پھر تو درجنوں شرک ہوگا, اور ان پاگلوں اور دیوانوں احمقوں کی بات کیوں کریں, ہم تو ڈائریکٹ صحابہ کی بات کریں نا. اور وہ مشہور حدیث جو میں اکثر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کتاب الفضائل سے, کہ سرکار کا وہ ریشمی جبہ جو میری ماں حضرت عائشہ کے ذریعے آپ کی بڑی بہن حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کے پاس پہنچا, وہ کہتی ہے جب ہم میں کوئی مریض بیمار ہو جاتا نا, ہم اس کو کہتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا, ہمارے پاس علاج ہے. وہ کہتا جی طبیب اور حکیم کا علاج بھی اب نہیں چلتا, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, اور کہا ہے کہ اب تیرا علاج نہیں ہو سکتا, تو سیدہ آسمہ، حضرت ابو بکر جن کے نام پر بینر لگاتے ہیں، یوم ابو بکر پر چھٹی منائی جائے، میں نے کہا شرم نہیں آتی میلاد کے بینر پھاڑتے ہو، میلاد کے بینر پھاڑتے ہو اور ذکر ابو بکر کے بینر لگاتے ہو، یہ ابو بکر بھی تمہیں قبر سے تھو کر رہے ہوں گے کہ مجھے جو عظمتیں ملی ہے یہ مصطفیٰ کے نارائن کا صدقہ ہے، ظالموں مصطفیٰ کے ذکر سے تمہیں پیٹ میں مرڑ آتا ہے، اپنی سیاست کو چمکانے ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، صحابہ نہیں تم گروہ بندی کر رہے ہو، صحابہ کا ماننے والا پہلے نبی کی عقیدت رکھتا ہے، کیونکہ صحابی کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت جو ہے وہ حضور کے صدقے ہے، حضور نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، جب حضور نے عطا فرمایا تو ساری حیثیتیں پھر ان کی ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت آسمہ بنت ابی بکر کیا کہتی ہیں کہ سارے مریضوں کو جمع کرتی ہیں، اور یہی روایت، ایسی ملتی جلتی روایت بخاری جلد نمبر 2 کے اندر ہے، وہ میری ماں سیدہ ام سلمہ سے ہے، جب لوگوں کو سخت نظریں لگ جاتی تھی نا اور علاج نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی لوگوں کو جمع کرتی تھی، یہاں سے نا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، وہ ہماری ماں ام سلمہ ہے، یہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، دیکھیں بالکل عجیب اور اچھوت طریقہ علاج کا، جب سارے مریض جمع ہو جاتے وہ سمجھتے شاید کبھی ابھی کوئی گولی کوئی پھکی کوئی معجون دیا جائے گا اور ہمیں شفا مل جائے گا، لیکن وہ حیران ہوتے کہ ایک بہت بڑا تھال لا کر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا چلو اس میں پانی جمع کرو، اب تھال میں پانی جمع کر دیا جاتا، توجہ سن رہے ہیں، اور پھر سیدہ اپنے ہاتھوں میں خود ایک کپڑا یعنی حضور کا جبہ اٹھا کر لاتی اور جبہ اٹھانے کے بعد اس کو اس تھال میں جو پانی ہے نا اس میں رکھ دیتی اور اس کو ڈبوتی، جب پورا پانی اس سے برکت حاصل کر لیتا تو پھر جبہ مبارک اٹھا کر ایک جگہ پر سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا، اب جو تھال میں جو پانی ہے نا مریضوں کو کہتے چلو اب منہ لگا کے پینا شروع کرو، چلو پینا شروع کرو، مسلم شریف کتاب الفضائل، سن رہے آپ، یہ کہتے نہیں شرک کی طرف، میں نے کہا اس وقت تو اسلام تازہ تازہ پھیلا تھا، ابھی لوگوں نے شرک سے توبہ کی تھی، ابھی انہوں نے لوگوں نے غیر اللہ سے مدد لینے سے توبہ کی تھی، انہیں تو توحید سکھانا تھا، تو یہی تو توحید تھی، کیونکہ بت سے مانگنا شرک تھا، حضور اور حضور کے تبرکات سے مانگنا یہ عین توحید تھا، اس لیے کہا اب وہ لفظ کیا کہتی ہیں، فرماتے نغسلوہا ونستشفی بہا للمرضا، ہم اس جبے کو دھوتے اور مریضوں سے کہتے اس پانی سے شفا طلب کرو، پانی سے شفا طلب کرو، تو مجھے بتاؤ کیا یہ ترجمہ نہیں ہوا اس کا کہ میرے آقا کے جبے نے شفا دی، تو جبہ تو مارکیٹ میں بک رہا تھا، جب تک وہ شفا نہیں دیتا تھا میرے آقا کے جسم پر لگ گیا تو شفا اور مسیحا بن گیا، تو سرکار کے جسم پر لگا ہوا جبہ لا علاج مریضوں کو شفا دے تو میرے آقا کی خود ذات کو اللہ نے کیسے برکات کے سرچشمہ بنایا، تو حضرت عیسیٰ کی یہ شان تھی کہ آپ کو مسیح سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرما، اور دجال کو مسیح اس بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ مسح العین، وہ کاڑا ہوگا یعنی اس کے چہرہ مسخ ہوگا اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور وہ ایک آنکھ والا ہوگا، تو لہذا اس کے مسخ کے معنی کے اعتبار سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معنی ایک ہی ہے، اور مسیح کا ایک معنی یہ بھی ہے جو تیزی سے مسافتوں کو عبور کرتا ہو، تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ کئی میل دور چلنا ہوتا تو بس قدم اٹھاتے پہنچ جاتے، قدم اٹھاتے اور پہنچ جاتے، اس اعتبار سے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اور آپ یتیموں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، یتیموں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، اس معنی میں آپ کو گویا کہ مسیح کہا گیا، اور ایک لقب آپ کا ذکر کیا گیا وجیہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں میں اور اپنی مقبولیت میں سرخرو ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت میں سرخرو کیا، کامیاب فرمایا، عزت عطا فرمائی، اس اعتبار سے آپ کو وجیہ کہا جاتا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام آپ کا ہے، یہ جو قرآن نے کہا نا آخر میں جو عرض کروں کہ جو جھولے میں بھی انہوں نے کلام کیا اور پختہ عمر میں بھی انہوں نے کلام کیا، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جھولے میں کلام کیا یہ تو معجزہ ہے، پختہ عمر میں تو سب کلام کرتے ہیں، یہ کیوں کہا کہ کہلا کہ آپ نے پختہ عمر میں سلام کیا گویا کہ کلام کیا، اس کا جواب مفسر نے یہ دیا ہے کہ آپ نے بچپن میں جو جھولے میں کلام کیا اور اپنی ماں کی عصمت و پارسائی کو ذکر کیا ہے تو یہ تو یقیناً معجزہ ہے، اور آپ نے جو بڑی عمر میں کلام کیا یہ اس لیے تھا تاکہ نصارہ کو بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، انسان تھے، اب آپ دیکھیں ان کو ہم نے کرامت دی کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا، اسی طرح وہ انسان تھے اور انسان ہونے کے اعتبار سے وہ اپنی عمر کے ہر لحظے میں کلام کرتے تھے، تو لہذا پختہ عمر میں بھی جب پہنچے تو انہوں نے کلام کیا، اور پختہ عمر میں پہنچنے کے لیے وہ بچپن سے گزرے، لڑکپن میں آئے، لڑکپن سے جوانی میں پہنچے، تو یہ تین چار درجہ انہوں نے عبور کیا. اور جو خدا ہوتا ہے وہ تغیر پذیر نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، اس لیے تغیر عمر کا ان کے لیے آیا تھا. تو یہ تغیر جو ذکر کیا گیا عمر کا اور یہ عمر کے مختلف مراحل پیش کیے گئے، تو یہ اس لیے تھا کہ آپ خدا نہیں ہے. تو آج کی نشست میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور میں نے امام سیوطی کے ایک روایت تو یہ پیش کیے کہ جب حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تھا نا کہ آؤ میں نابیناؤں کا علاج کروں گا، تو کہتے 50,000 نابینے آ گئے. 50,000 اس وقت شاید تبلیغی جماعت نہیں تھی. نہیں نہیں، نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے اختیار میں کوئی نہیں ہے. اس وقت ریونڈی شاید نہیں تھے، ریونڈ آج بنا ہے، اس وقت نہیں. رک جائیں، نہ جائیں، نبیوں سے کیا ملتا ہے؟ سارے سنی تھے. انہوں نے کہا دیتا خدا ہے، دلواتا نبیوں کے ذریعے، نعمت اسی کی ہے، بانٹتے ہی ہیں. پھر پہنچے بھی ایک دو نہیں، پورے 50,000. ولیمے میں اتنے لوگ نہیں آتے جتنے لنگر میں آتے ہیں. اب دیکھیں پہنچے بھی 50,000. اب حضرت عیسیٰ نے جب مجمع دیکھا کہ پورا میدان بھر گیا ہے، تو آپ نے اپنے حواری اور صحابی سے کہا جاؤ ابھی جو میں جبہ اتار کر آیا ہوں وہ لے آؤ، جس پر آپ کا تازہ پسینہ لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، مبارک پسینہ جو آپ کا لگا ہوا تھا. فرمایا لے آؤ. تو وہ صحابی لے آئے. فرمایا جا سب سے آخر میں تو کھڑے ہو جا تاکہ جلدی سب کو فارغ کر دیا جائے، اور لوگوں کو کہا کہ صفے بنا لو. اب آپ کا جبہ اور رومال اور آپ کی ٹوپی، یہ تین چار قسم کے تبرکات آپ نے تین چار صحابی میں بانٹ دی. ایک کو ٹوپی دے دی اپنے امامے کی، اور ایک کو آپ نے جبہ دے دیا، ایک کو آپ نے رومال عطا فرمایا، اور فرمایا یہ تینوں کو کہا کہ تم اس طرح شروع ہو جاؤ اور میں یہاں سے. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے چہرے پر اپنا پورا ہاتھ لگا کر ہٹاتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی، دوسرا اپنا ہاتھ لیے آگے کھڑا ہوتا، آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ پر اپنا مسا کرتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا. وہاں سے آپ کا مرید، آپ کا صحابی اگر آپ کا جبہ نابینا کے چہرے پر رکھتا تو خدا آنکھ دے دیتا. وہاں سے آپ کا صحابی صرف آپ کی ٹوپی کسی کے چہرے پر مل دیتا تو خدا اسے آنکھ دے دیتا. تو ایک دن کے اندر آپ کے ذریعے اور آپ کے تبرکات کے ذریعے خدا نے 50,000، کتنے؟ 50,000 نابینا اور 50,000 کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی. کہنے لگے نبی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا وابڑے دیکھ، یہ کر سکتا ہے جو تو نہیں کر سکتا. یہ اختلاف کی بنیاد ہے. تو حضرات گرامی، اب آپ نے دیکھا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، اور جسے اللہ نے کرامتیں دی ہے اس کی بھی واہ واہ کی جائے. آج کے درس میں میں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات اور فضائل کو بیان کیے. کل انشاءاللہ خالصتاً اللہ نے زندگی دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر انشاءاللہ العزیز ہم بحث کریں گے، اور وہ دلائل جو قرآن کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے، کیونکہ رمضان شریف کی یہ آخری ساتھ ہیں، اور یہ ہمارے درس کا یعنی سب سے بنیادی موضوع تھا جس کے لیے میں آپ کو بالکل پیچھے سے توریت اور انجیل اور وہاں سے دیگر مراحل سے عیسائیوں کی تاریخ اور قرآن اور توریت کا تقابل اور اسلام اور نصرانیت کے پیغام کے تقابل کی طرف سے جو لے کر آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہ ذہن آخری ٹرننگ موڑ یہاں پر آ جائے، اور یہاں پر خاص طور پر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بات کریں، پھر ظہور مہدی پر بات کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری جو قیامت کے دن ہوگی اس پر بات کریں. اور اس پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا آج میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اس گنبد کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بنے گی؟ قبر بنے گی. اور علامہ کاظمی شاہ صاحب نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ جب شکر کیا جائے نعمتوں پر تو خدا درجہ عطا فرماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ذاتی یہ دوں گا. تو علامہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ اور داہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، جیسے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے ذہنوں میں خیالات بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں. فرمایا حضرت عیسیٰ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا تو خدا نے بلندی دی، اور بلندی کیا دی؟ کہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اتنی بلندی. لیکن اصل بلندی کیا تھی؟ جو آپ کے شکر کا نتیجہ تھا، پھر آپ کو لائے گا، پھر آپ دین کی خدمت کریں گے، پھر انتقال ہو جائے گا، پھر حضور کے قدموں میں پہنچیں گے. فرمایا یہ ہے اصل بلندی، کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تمہاری بلندی اور تمہارے شکر کا نتیجہ ایسا یہ تھا کہ تم نے ہمیں ہم نے آسمان تک اٹھایا، لیکن اب تمہیں اور بلندی دینی تھی، اور بلندی یہ دینی تھی کہ ہمارے محبوب کے قدموں میں تمہیں لانا تھا، اور تم ہمارے محبوب کے قدموں میں آ گئے تو یہی تمہارے لیے سب سے بڑی بلندی تھی. اور یہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی امنڈ کر میرے قدموں میں آئے گی، اور میں حاشر ہوں، ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، بخاری کی حدیث ہے، میں حاشر ہوں، اللہ رب العالمین میرے قدم پر سارے میدان حشر کو بپا کرے گا. اگر حضور کچھ کر نہیں سکتے تو حاشر کیسے؟ فرما ان الحاشر، میں حاشر ہوں، حضور کا نام ہے حاشر. ان الحاشر کیا معنی ہے حاشر کا؟ بخاری شریف، فرما الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ اللہ میرے قدموں پر لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، میرے قدموں پر لوگ جمع ہوں گے اور بخشے جائیں گے. فرما حتی ابراہیم، یہاں تک ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت میرے قدموں پر آئے گی. تو اسی کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. کل انشاءاللہ مسئلہ ہے حیات عیسیٰ پر گفتگو کریں گے. ذوق رکھتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں، میرے حساب سے تو وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اس پر ہمارے نوجوانوں کو تیاری ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین حق اور ثواب کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش درس میں یہ ہوتی ہے کہ ایسے نکھرے ہوئے مختلف اور موضوعات پر گفتگو کی جائے جو ہمارے لیے ہر سطح پر معید اور معاون ثابت ہو، اور ہمارے لیے خیر کا سبب ثابت ہو، جس کے ذریعے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہ سکے اور ہمارے اہل و عیال کا ایمان بھی محفوظ رہ سکے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں درجہ شرف مقبولیت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.